ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ آج ہم سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں قرآن حکیم کے 35ویں سورے سورہ فاطر کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ترجمہ و تشریح کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں. 45 آیات پر مشتمل سورہ فاطر یا سورہ ملائکہ کہ جس کے دونوں نام اسی سورہ کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں، مکہ معظمہ میں ہی تدریجی طور پر نازل ہوا ہے. اس سورہ کے نزول کی غرض و غایت اسلام کے تین بنیادی اصول توحید، نبوت اور قیامت کی توضیح و تشریح کرنا کہا جا سکتا ہے کہ خداوند متعال اپنی خلاقیت کی طرح اپنی ربوبیت میں بھی ایک اور اکیلا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ جو لوگ بھی اس دنیا میں خلق ہوئے ہیں ان سب کو معاد یعنی اسی کے پاس پلٹ کر واپس جانا ہے. اور یہ تینوں مسائل دلیلوں اور ثبوتوں کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. اس سلسلے میں خدا نے اپنی کچھ اہم اور آسمانی و زمینی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کائنات کے امور کا نظم و انتظام علی العموم، انسانی مسائل کی نگرانی علی الخصوص بیان کرتے ہوئے مشرکین کو کسی بھی طرح کے شرک سے باز آ جانے کی تلقین کی ہے. چنانچہ اپنی بے شمار نعمتوں کے ذکر یا کسی بھی طرح کے استدلال سے پہلے خدا نے اجمالی طور پر یہ بات بیان کر دی ہے کہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولنا یا نعمتوں میں اضافہ اور کمی و تنگی پیدا کر دینا صرف اور صرف خدا سے مخصوص ہے. اور اس اجمالی ذکر سے بھی قبل یہ واضح کر دیا ہے کہ الہی رحمتوں اور نعمتوں کے نزول اور خلق خدا تک رسائی کے سلسلے میں ملائکہ صرف واسطے اور وسیلے کا کام کرتے ہیں. اللہ نے اپنے فرشتوں کو خدا و خلق خدا کے درمیان واسطہ قرار دیا ہے، وہ الہی نعمتیں خدا سے لیتے اور بندوں تک پہنچاتے ہیں. اسی لیے سورہ فاطر کی پہلی آیت میں خداوند عالم نے خود کو فاطر یعنی خلقت و ایجاد کی صفت سے متصف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
یعنی شروع کرتا ہوں خدا رحمان کے نام سے جو بہت ہی رحیم و مہربان ہے. تمام تعریف و توصیف اس اللہ سے مخصوص ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے فرشتوں کو جو دو دو، تین تین اور چار چار بازوؤں والے ہیں اپنا پیغام رساں بنایا ہے، اور وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. اجزان محترم، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، قرآن حکیم کے بعض دوسرے سوروں مثلا سورہ حمد کی مانند سورہ فاطر کا آغاز بھی اللہ کی تعریف و توصیف سے ہوا ہے، اور اس کو فاطر السماوات والارض کی صفت سے یاد کیا گیا ہے کہ اس اللہ کی تعریف کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو وجود عطا کیا ہے اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، تمام عالم ہستی کو اسی فاطر السماوات والارض نے وجود دیا، دے رہا اور دینے والا ہے، اور تمام تعریفیں صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ملائکہ کو اپنا پیغامبر بنایا ہے، وہ اس کے تمام امور کے نظم و انتظام انجام دیتے ہیں اور اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان وسیلے کا کام کرتے ہیں، مگر ان کو بھی اللہ نے ہی خلق کیا اور مختلف کاموں پر لگایا ہے، اور ان کے کاموں کے مطابق ان میں بعض کو پرواز کے لیے دو دو بازو، بعض کو تین تین اور بعض کو چار چار بازو اور اس سے بھی زیادہ عطا کیے ہیں، چنانچہ ان کی قوت و توانائی مختلف ہے، لیکن سب کے سب اللہ کے احکام تکوینی یا تشریعی پر عمل پیرا محترم و مکرم ہیں اور ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو بھی اللہ نے بازو دیے ہیں جن سے وہ پرواز کرتے اور آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمانوں پر جاتے آتے رہتے ہیں، البتہ لازم نہیں ہے کہ ملائکہ بھی پرندوں کے پروں یا انسانی بازوؤں کی مانند پرو بازو رکھتے ہوں، کیونکہ وہ مادی نہیں بلکہ روایات ائمہ کے مطابق نوری مخلوق ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کے لیے جناح کا استعمال ویسے ہی ہو کہ جس طرح اللہ کے لیے عرش و کرسی اور لوح و قلم کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، لہذا جناح سے صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح پرندے پروں یا ڈینوں یا بازوؤں کی مدد سے پرواز کرتے ہیں، ملائکہ بھی اپنی پرواز میں جناح کی مانند الہی قوت و توانائی سے استفادہ کرتے ہیں، جو اللہ نے کسی ملک کو دوہری، کسی کو تہری اور کسی کو چوگنا بلکہ بعض کو اس سے بھی زیادہ عطا کی ہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز کی قوت و قدرت رکھتا ہے، اور ملائکہ کے لیے سورہ انبیاء کی آیت 27 میں آیا ہے کہ قول خدا پر وہ کبھی سبقت اختیار نہیں کرتے اور ان کو خدا جو بھی حکم دیتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اس اعلان کے بعد سورہ فاطر کی دوسری آیت میں خدا فرماتا ہے،
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔
یعنی رحمت کا جو دروازہ خداوند متعال لوگوں کے سامنے کھول دے اس کو بند کر دینے اور رحمت کو روک لینے والا کوئی نہیں، اور وہ در رحمت جو اللہ بند کر دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں کہ خدا کی اجازت کے بغیر لوگوں کی طرف رحمت بھیج دے، اور وہ زبردست بھی ہے اور صاحب حکمت و مصلحت بھی ہے۔ عزیزان محترم، ملائکہ کے بارے میں یہ واضح کر دینے کے بعد کہ وہ خالق و مخلوق کے درمیان محض ایک واسطہ اور وسیلہ ہیں، وہ الہی امور کو اس کے کارندوں کے طور پر انجام دیتے اور اللہ کی نعمتیں خلق خدا تک پہنچاتے ہیں اور بس وہی کام کرتے ہیں جو خدا نے ان کے ذمے کر دیا ہے۔ اب اس آیت میں اور اس کے بعد کی بھی چند آیات میں خداوند متعال نے مجموعی طور پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر کیا ہے، تمام نعمتیں دنیا کی ہوں یا آخرت کی صرف اور صرف خدا سبحان کی طرف سے ہیں، کسی کا بھی اس میں کوئی دخل و تصرف نہیں پایا جاتا، وہی اللہ جو ایک اور اکیلا ہے، سب کا خالق، سب کا رازق اور سب کا پروردگار ہے، نہ کوئی اس کی خلاقیت میں شریک ہے، نہ رزاقیت میں شریک ہے، اور نہ ہی اس کی ربوبیت میں کوئی شریک و مددگار ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ کی رحمت کہ جس کا دامن تمام موجودات عالم کی خلقت و ربوبیت و رزاقیت پر محیط ہے، اور جو تمام لوگوں کے شامل حال ہے، یعنی ہر ایک کے لیے جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس پوری دنیا میں کوئی بھی اس دروازہ رحمت کو بند نہیں کر سکتا، اور جو کچھ بھی اللہ اپنے بندوں کو نہ دے، دنیا میں کوئی بھی وہ چیز اللہ کے بندوں کو نہیں دے سکتا۔ ظاہر ہے الہی لطف و رحمت ہی ہر ایک کی خلقت کی اساس ہے، اور خلقت کے بعد بھی ہر وجود اپنی حیات اور بقا سے متعلق تمام نعمتوں میں الہی رحمت و عنایت کا ہی محتاج و ضرورت مند ہے، اس لیے رزق و روزی جو بقائے حیات کے لیے لازم ہے الہی رحمت کے تحت ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، پس اللہ جس کو دے دے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے کوئی قوت اس محرومی کا مداوا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، لفظ رحمت صرف میر و محبت کے معنی میں نہیں ہے کہ جس میں ایک عاشقانہ اور ارادت مندانہ مفہوم پایا جاتا ہے، بلکہ ہر قسم کی الہی نعمتیں اور عنایتیں اس میں شامل ہیں۔ جو چیز بھی انسان کو ملتی اور نصیب ہوتی ہے الہی رحمت ہے، مادی ہو یا معنوی، تخلیقی ہو یا تشریعی، ہر شے الہی رحمت ہے، جس کے لیے قرآن نے یفتح اللہ یعنی دروازہ کھول دینے کی اصطلاح استعمال کی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے رحمت ایک خزانہ الہی ہے جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، جیسا کہ سورہ سات کی نویں آیت میں مشکین سے استفہام انکاری میں خدا نے فرمایا ہے، ام اندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اے ہمارے نبی، کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے مالک عزت و عطا پروردگار کی رحمت کا کوئی خزانہ ہے؟ اور سورہ اسراء کی سویں آیت میں کفر و ظلم میں مبتلا تنگ دل انسانوں کے سلسلے میں خدا نے فرمایا ہے کہ اے ہمارے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، اگر تم لوگ میرے پروردگار کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے خوف سے سب روک لیتے، اور انسان تو بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے، معلوم ہوا تمام نعمتیں صرف اور صرف الہی رحمت اور فیاضی کے تحت لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں، اس میں فیاضی کرنے والے خدا کا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے، انسان پھر بھی ناشکری اور کفران سے کام لیتا ہے اور اپنی ناشائستہ حرکتوں کے ذریعے الہی فیض و رحمت کے دروازے خود بند کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا، وہ عزیز یعنی سب پر غلبہ و تسلط بھی رکھتا ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی حکمت و مصلحت کے تحت پیش آتا ہے، اس کی قدرت حکمت و مصلحت کے تحت کام کرتی ہے، مصلحت ہو تو دیتا ہے اور دیتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر مصلحت کے تحت روک لے تو کوئی اور دے نہیں سکتا۔ مختصر یہ کہ اس کا دینا یا نہ دینا سب اس کی رحمت اور قدرت و حکمت کے تحت ہے، اس کی قدرت و حکمت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا خداوند عالم نے اپنی تخلیق اور نظم و تدبیر کا پورا نظام اسباب و مسببات کی بنیاد پر قرار دیا ہے اور وہ قادر مطلق ہے، پھر بھی کائنات کا پورا نظام وہ مخصوص وسائل و ذرائع کے تحت چلا رہا ہے، ملائکہ بھی انہی میں سے ایک ہیں، اس نے ملائکہ کو پیدا کیا ہے کہ وہ خالق و مخلوق کے درمیان تخلیقی یا تشریعی امور میں واسطے اور ابلاغ رسانی کے فرائض انجام دیں۔ الہی امور میں اس کی قدرت کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، الہی امور میں خلقت و تدبیر کا سلسلہ جیسے کل جاری تھا آج بھی جاری ہے اور جب تک وہ چاہے گا جاری رہے گا۔ فرشتوں کی قوت و قدرت اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے آپس میں مختلف ہے، اور وہ انفرادی یا گروہی شکل میں اپنی الہی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، حکم خدا سے کبھی انحراف نہیں کرتے۔ الہی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے، اصل رحمت ہے، مگر یہ کہ انسان خود اپنے ہاتھوں الہی نافرمانیوں کے تحت رحمت الہی کے دروازے بند کر دے، اور جب اللہ دروازہ رحمت بند کر دے تو کوئی اور طاقت اس کو نہیں کھول سکتی۔ صرف توبہ و استغفار کے ذریعے خدا اگر قبول کر لے تو اپنی رحمت کے دروازے پھر سے کھول سکتا ہے، اور جب کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ خدا کے فیصلے اور ارادے اس کی مصلحت کے تابع ہیں، وہ اگر انسانوں کو ان کے اعمال کی انجام دہی میں ڈھیل دیتا یا عقاب و عذاب میں تاخیر کرتا ہے تو یہ اس کی ناتوانی کے باعث نہیں، بلکہ اس کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف برگشت کا موقع دیتا ہے، اور اگر بندہ حد سے گزر جائے تو اس کی توفیقات سلب کر لیتا ہے۔